بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں جن نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تھا ان میں سے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اول اسی مٹی سے کی گئی تھی، اور ایک نعمت کا یہ اظہار فرمایا کہ ہم نے جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، اور ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ ہم نے دو دریا اس طرح چلائے کہ ان کے درمیان میں آڑ پیدا کر دی کہ وہ ایک دوسرے میں ملتے نہیں ہیں، اور ان میں شیریں اور شور پانی الگ الگ چل رہے ہیں، کافی دور کی مسافت تک ایک دوسرے میں ملتے نہیں ہیں، ایک طرف کھارا ہے ایک طرف میٹھا ہے، یا اوپر کھارا ہے نیچے میٹھا ہے، یا اوپر میٹھا نیچے کھارا ہے، اور دور تک یہ الگ الگ ہی چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک نعمت یہ بیان فرمائی کہ ان دریاؤں کے اندر موتی اور مرجان پائے جاتے ہیں جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے، اور ایک نعمت یہ بیان فرمائی کہ ان دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر بڑے بڑے پانی کے جہاز ہیں، کشتیاں ہیں جو مثل پہاڑ کے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بڑے اونچے اونچے بادبان ہوتے ہیں، یعنی یہ پانی میں جہاز رانی بھی انسان کی منفعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اب آتے ہیں کہ جن آیات کی تلاوت کی گئی ہیں اگلے سبق کے لیے اس کا ترجمہ۔ کلو، جو کوئی، من علیہا، ہے اس زمین پر، فان، فنا ہونے والا ہے، ویبقا، اور باقی رہے گا، وجہ ربک، تیرے رب کا منہ، ذل جلالی والاکرام، جو بزرگی اور عظمت والا ہے، فبی آئیے، پھر کیا کیا، آلہ نعمتیں، ربکما، تم دونوں اپنے رب کی، تکذبان، جھٹلاؤ گے، یسألوہ، مانگتے ہیں اس سے، من فی السماوات، جو کوئی ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، کل یوم، ہر روز، ہوا فی شأن، اس کو ایک دھندا ہے، فبی آئیے، پھر کیا کیا، آلہ نعمتیں، ربکما، تم دونوں یعنی انسان اور جنات، تکذبان، اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ خلاصہ تفسیر ان آیات کا یہ ہے کہ جتنی نعمتیں تم لوگوں نے سنی ہیں تم کو توحید اور طاعت سے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کفر اور معصیت یعنی گناہ کر کے ناشکری نہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس عالم کے فنا کے بعد ایک دوسرا عالم آنے والا ہے جہاں ایمان اور کفر پر جزا و سزا واقع ہوگی۔ جتنے بھی روئے زمین پر موجود ہیں یعنی جنات اور انسان، کیونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ شریعت کے مکلف یہی دو مخلوقات ہیں انسان اور جنات، باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ انسان اور جنات کے منافع کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، تو لہذا جہاں جہاں بھی ان دونوں کا ذکر آئے گا اس میں مراد جنات اور انسان ہے۔ تو جتنے جن و انس روح زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے اور صرف آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت والی اور باوجود عظمت کے احسان والی ہے باقی رہ جائے گی. چونکہ مقصود تنبیہ کرنا ثقلین یعنی جن و انس, ثقلین معنی دو بھاری چیزیں, تو ان میں جن اور انس مراد ہیں ثقلین, اور وہ سب زمین پر ہیں, اس لیے فنا میں یعنی ہلاک ہو جانے میں اہل ارض کا ذکر کیا گیا, صرف زمین والوں کا ذکر کیا گیا. اور اس جگہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں عظمت اور احسان اس لیے ذکر کی گئی ہیں کہ ایک صفت تو ذاتی ہے, دوسری اضافی ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ اکثر اہل عظمت دوسروں کے حال پر توجہ نہیں کیا کرتے, مگر حق تعالیٰ باوجود اس عظمت کے اپنے بندوں پر رحمت اور فضل فرماتے رہتے ہیں. اور چونکہ یہ فناء عالم اور اس کے بعد جزا و سزا کی خبر دینا انسان کو دولت ایمان بخشتا ہے, اس لیے یہ مجموعہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. اس لیے فرمایا سو اے جن و انس, باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے. آگے ایک خاص طور پر اس کی عظمت اور اکرام کے متعلق مضمون ہے, یعنی وہ ایسا باعظمت ہے کہ اسی سے اپنی اپنی حاجتیں سب آسمان و زمین والے مانگتے ہیں. زمین والوں کی حاجتیں تو ظاہر ہیں, اور آسمان والے گو کھانے پینے کے محتاج نہ ہوں, لیکن رحمت اور عنایت کے تو سبھی محتاج ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کو ایک دوسرے عنوان سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جتنے تصرفات عالم میں واقع ہو رہے ہیں وہ اسی کے تصرفات ہیں, جس میں اس کے انعامات اور ہر طرح کے احسانات بھی داخل ہیں, جیسے ایجاد یعنی کسی چیز کو موجود کر دینا, وہ القاء یعنی کسی کو بقا عطا کرنا, اس کو دوام عطا کرنا, جو رحمت عامہ ہے, اور عطا رزق, رزق دینا, اور اولاد, جو سب دنیاوی رحمتیں ہیں, اور ہدایت اور عطا علم, یہ بھی نعمتیں ہیں, ہدایت دینا اور نعمت علم کی عطا کرنا, اور توفیق عمل, جو دینی رحمتیں ہیں. بس باوجود عظمت کے ایسا اکرام اور احسان فرمانا یہ بھی ایک نعمت عظیمہ ہے. سو اے جن و انس, باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے. یہ ہوا خلاصہ تفسیر. اب آئیے معارف و مسائل کی طرف. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. علیہا, اس میں علیہا کی ضمیر زمین کی طرف ہے, یعنی اس کے علاوہ زمینی تمام اشیاء جو کچھ بھی ہیں چونکہ وہ مکلف نہیں ہیں اس لیے ان کا ذکر اس میں نہیں ہے. معنی اس کے یہ ہوئے کہ جو جنات اور انسان زمین پر ہیں سب فنا ہونے والے ہیں. اس میں جن و انس کے ذکر کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ اس صورت میں مخاطب یہی دونوں ہیں. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آسمان اور آسمان والی مخلوق فانی نہیں ہے, کیونکہ دوسری آیت میں رب تعالیٰ نے عام لفظوں میں پوری مخلوقات کا فانی ہونا بھی واضح فرما دیا ہے. مثلا کل شیء ہالک الا وجہ, تو ہر چیز اللہ کے سوا ہلاک ہونے والی, فنا ہونے والی ہے. وجہ ربک, وجہ سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک ذات حق سبحانہ و تعالیٰ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں, تو وجہ کے عربی معنی اردو معنی تو یہی بنتے ہیں چہرہ, لیکن اس سے مراد حق تعالیٰ کی ذات حق ہے. اور ربک میں ضمیر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے, یعنی یہ خطاب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کے رب. یہ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز و اکرام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مقام مدح میں کہیں تو عبدہو کا خطاب ہوا کہ اس کا بندہ یعنی اللہ کا بندہ, اور کہیں رب الارباب نے اپنی ذات کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے ربکا یا ربکا سے خطاب فرمایا ہے, یعنی تیرے رب کا. مشہور تفسیر کے مطابق آیت کے معنی یہ ہو گئے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے, جن میں جن و انس بھی داخل ہیں, سب کے سب فانی ہیں, باقی رہنے والی ایک ہی ذات حق جل وعلا شانہ کی ہے. فانی ہونے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس وقت بھی یعنی اپنے حال میں بھی اپنی ذات میں فانی ہیں، ان میں دوام اور بقا کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، بندہ عرض کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو حالت آج ہے کل وہ نہیں رہتی، زوال پذیر رہتی ہے، تو اس پر بندے کو کچھ بھی اختیار نہیں اور اس میں فنا آتی رہتی ہے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قیامت کے روز یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اور بعض حضرات مفسرین نے وجہ ربک کی تفسیر جہت اور سمت سے کی ہے، اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہو جائیں گے کہ کل موجودات میں بقا صرف اس چیز کو ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب میں ہے، یعنی اللہ کو بقا ہے اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب ہیں۔ اس میں اس کی ذات اور صفات بھی شامل ہیں، اور مخلوقات کے اعمال اور احوال میں جس چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ بھی شامل ہے، یعنی کہ جو نیک اعمال انسان کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے وہ بھی باقی رہنے والے ہیں، اسی کی تو جزا و سزا آخرت میں ملے گی، اس لیے وہ باقی رہنے والے ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہوگا کہ انسان اور جن اور فرشتے جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کام بھی باقی ہے، وہ فنا نہیں ہوگا۔ اور اس مفہوم کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے، مال و دولت ہو، قوت و طاقت ہو، راحت و کلفت ہو، یا کسی کی محبت اور عداوت، یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے پاس انسان کے اعمال و احوال میں سے وہ چیز ہے جس کا تعلق حق تعالیٰ سے ہے، یعنی جو عمل اللہ کے لیے کیا گیا ہو اس کو فنا نہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ ذو الجلال والاکرام، یعنی وہ رب صاحب عظمت اور جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی۔ صاحب اکرام ہونے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ در حقیقت ہر اکرام اور اعزاز کا مستحق تنہا وہی ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ خود صاحب عظمت اور جلال ہونے کے باوجود عام دنیا کے بادشاہوں اور عظمت والوں کی طرح نہیں کہ ان کو دوسروں کی اور غریبوں کی طرف التفات اور توجہ نہ ہو، بلکہ وہ عظمت اور جلال کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوقات کا بھی اکرام کرتا ہے کہ ان کو اپنی عطا اور سخا کے بعد طرح طرح کی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان کی درخواستیں اور دعائیں سنتا ہے۔ اگلی آیت اسی دوسرے معنی کی گواہی دیتی ہے، اور یہ لفظ ذو الجلال والاکرام حق تعالیٰ کی ان خاص صفات میں سے ہے کہ ان کو ذکر کر کے انسان جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں حضرت ربیعہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزو بیاض الجلال والاکرام، الزو کے معنی لازم پکڑنے کے ہیں، مراد حدیث کی یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد الجلال والاکرام کو یاد رکھو اور ان ناموں کے ساتھ دعا کیا کرو، کیونکہ وہ اقرب الی القبول ہے، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا۔ میرے شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے تفصیلی معنی ہیں صاحب الاستغناء المطلق و صاحب الفیض العام، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہیں کہ ذو الجلال کے معنی صاحب الاستغناء المطلق، یعنی کہ وہ ہر کسی سے مستغنی ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود، مستغنی ہونے کے باوجود، وہ صاحب فیض العام ہیں، یعنی ان کا فیض ہر مخلوق پر عام ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شأن، یعنی زمین و آسمان کی ساری مخلوقات حق تعالیٰ کی محتاج ہیں اور اسی سے اپنی حاجات مانگتی ہیں۔ زمین والے اپنے مناسب حاجات، رزق، صحت، عافیت، آرام، راحت، بیماری سے صحت، پھر آخرت کی مغفرت اور رحمت اور جنت مانگتے ہیں۔ آسمان والے اگرچہ کھاتے پیتے تو نہیں ہیں، مگر حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت کے ہر وقت محتاج ہیں، وہ بھی رحمت و مغفرت وغیرہ اپنی حاجات کے طلبگار رہتے ہیں۔ آگے کل یوم، اسی یسألو کا ظرف ہے، یعنی ان کے یہ سوالات اور درخواستیں حق تعالیٰ سے ہر روز رہتی ہیں، اور یوم اور روز سے مراد بھی عرفی دن نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں دن اور رات ہوتے ہیں، بلکہ مطلقاً وقت مراد ہے، یعنی میرے شیخ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی ہر کل یوم ہوا فی شان کی تفسیر میں فرماتے ہیں فی کل لمحہ من اللمحات و فی کل لحظہ من اللحظات ہوا فی شان، یعنی ان کی ہر لمحہ ہر دم ہر موقع پر نئی نئی شان ہوتی ہے. اس سے متعلق ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ملفوظ میں حضرت کا حضرت والا رحمہ اللہ کی کتاب خزائن شریعت و طریقت سے سنا رہا ہوں. ارشاد فرمایا کہ ایک بڑے عالم نے جو جنوبی افریقہ میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں مجھ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور واجب الوجود ہے، لیکن قرآن پاک کی آیت ہے کل یوم ہوا فی شأن، اس سے ذات حق کا قدیم نہ ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ جدید یعنی نئی شان کا پیدا ہونا حدوث پر دلالت کرتا ہے. یعنی اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آج جو شان تھی وہ پہلے نہیں تھی جو آج ظاہر ہوئی، اور اللہ کے لیے فنا و حدوث ناممکن ہے، یعنی اللہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے کوئی چیز نہیں تھی اب آئی ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے. تو قدیم ذات سے جدید شان کا پیدا ہونا سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ میری مدد نہ کرتا تو اس کا جواب آسان نہیں تھا، کیونکہ نہ مجھے کبھی یہ اشکال ہوا تھا اور نہ اس کا کسی تفسیر میں نظر سے گزرا تھا. اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور قلب میں فوراً یہ جواب عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت جو ایک نئی شان ہے وہ باعتبار وجود کے نہیں ہے باعتبار ظہور کے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اور ساری شانیں ازلاً ابداً یعنی ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گی اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں، ان کی کوئی صفت فنا نہیں ہوتی، ہر صفت کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن باعتبار ظہور کے ہر وقت ایک نئی شان ہے، کیونکہ صفات کا وجود اور ہے ظہور اور ہے. جیسے کسی مالدار کی جیب میں ہزار ہزار کے ہزاروں نوٹ موجود ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں، تو ان نوٹوں کا وجود تو ہے ظہور نہیں ہے، لیکن جب وہ جیب سے نکال کر دکھاتا ہے اس وقت ان نوٹوں کا ظہور ہوتا ہے، وجود تو پہلے ہی سے تھا. اسی طرح ماں کے پیٹ میں بچے کا وجود ہے لیکن ظہور نہیں ہے. اسی طرح اللہ کی ہر صفت اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے موجود ہے، مگر اس کا ظہور ہر لمحہ ہر لحظہ ہر آن ہوتا رہتا ہے. ظہور سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا پہلے وجود نہیں تھا. سبحان اللہ. اب پھر ہم آتے ہیں معرف القرآن کی طرف. تو فرمایا کہ آگے کل یوم اسی یسألو کا ظرف ہے، یعنی ان کے سوالات مخلوق کے سوالات اور درخواستیں حق تعالیٰ سے ہر روز رہتی ہیں، اور یوم اور روز سے مراد بھی عرف دن نہیں بلکہ مطلقاً ہر وقت ہر آن مراد ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ساری مخلوقات مختلف خطوں مختلف زبانوں میں اس سے اپنی اپنی حاجات ہر وقت مانگتی رہتی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ پوری مخلوقات ارضی اور سمائی یعنی زمین والی مخلوقات اور آسمان والی مخلوقات اور ان کے ایک ایک فرد کی بے شمار حاجتیں، اور وہ بھی ہر گھڑی ہر آن سوائے اس عظمت و جلال والے قادر مطلق کے کون سن سکتا ہے اور کون ان کو پورا کر سکتا ہے. اسی لیے کل یومن کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہوا فی شأن، یعنی ہر وقت ہر لحظہ حق تعالیٰ کی ایک خاص شان ہوتی ہے، وہ کسی کو زندہ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو موت دے رہا ہوتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی تندرست کو بیمار اور بیمار کو تندرست کرتا ہے، کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دیتا ہے، کسی غمزدہ رونے والے کو ہنسا دیتا ہے، کسی سائل کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دیتا ہے، کسی کا گناہ معاف کر کے جنت میں داخل ہونے کا مستحق بنا دیتا ہے، کسی قوم کو بلند و صاحب اقتدار بنا دیتا ہے، کسی قوم کو پست و ذلیل کر دیتا ہے. غرض ہر آن ہر لمحہ حق تعالیٰ جل شانہ کی ایک خاص شان ہوتی ہے. یہ ان آیات کے میں سے کچھ معارف و مسائل بیان ہوئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم.